مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی مولا عارف اللہ مجدد زمان شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عنوان سکون دل در مجلس اہل دل، سکون دل در مجلس اہل دل. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل دل اللہ والوں کو کہا جاتا ہے. اہل دل ان کو کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دل تو بلی کے سینے میں بھی ہے، کتے کے سینے میں بھی ہے، گدھے کے سینے میں، ہر مخلوق نے دل بنایا اللہ نے تقریباً. تو اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اہل دل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے دل کو خالق دل پر فدا کرتے ہیں، کسی اور کو دل نہیں دیتے، جس نے دل بنایا ہے اسی کو دل دیتے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے اہل دل آنکس کے حق را دل دہت، دل دہت پورا کے دل را نیند. کہ اہل دل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل دل آنکس کے حق را صرف اللہ کو اتنا دل دیتے ہیں. اور کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ دل کا بنانے والا وہی ہے، دل کا خالق، دل کا مالک وہی ہے. تو یہ امانت کے خلاف ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہو اس کے سوا کسی اور کو اس کو کھلا دیں. یہ ہے اہل دل کا مطلب.
سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں، کسے غم جانو دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں. سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں. یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا.
جفا معنی ظلم، اپنے اوپر ظلم کیوں کروں؟ غیر اللہ کو دل دے کر میں اپنے زندگی پر کیوں ظلم کروں؟ میں اپنا دل اسی کو کیوں نہ دوں جس نے مالک نے میرا دل بنایا ہے؟ اور یہ بے وفائی کیوں کروں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو دل دینا بے وفائی.
یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا. یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر.
ہزاروں نہیں لاکھوں زندگیاں ضائع ہو گئی، حسن پانی پر لوگ مر گئے، مرنے والوں پر لوگ مر گئے، اپنے اوقات کو ضائع کیا، اپنی زندگی کو ضائع کیا، ایمان کو ضائع کیا. ہر ہر لمحے کی قدر ہے اس زندگی کی، ایک لمحہ جو گزر گیا اگر وہ اللہ کی یاد میں گزر گیا تو وہ قیمتی ہو گیا، اور جو لمحہ غفلت میں گزر گیا وہ بالکل بے قیمت مٹی ہو گیا، مٹی سے بھی بدتر ہو گیا. تو یہ جو فتنہ ہے حسینوں کا، نامحرموں کا، اس میں بڑے لوگوں نے زندگیاں ضائع کر دی. بوڑھے لوگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے اسی چکر میں، اور جوانیاں تو اتنی ضائع ہوئی ہیں. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن پانی، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن پانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی. اتنی زندگیاں ان مرنے والوں پر مر کے ضائع کر دی لوگوں نے. اگر اللہ پر مرتے تو خود بھی زندہ رہ جاتے اور ہمیشہ زندہ رہتے، باقی ہو جاتے، اللہ کے ساتھ باقی ہو جاتے. فرمایا کہ بت مانے یہی، یہ ایک پتھروں کے بت ہوتے ہیں، ایک یہ غیر اللہ کے بت ہوتے ہیں. حسین شکلیں، پیری لڑکے اور عورتیں، نامحرم عورتیں، تو یہ بت سے مراد، یہ بھی غیر اللہ ہے. تمام بت جو بھی غیر اللہ ہے تمام وہ بت ہیں. دل کے اندر طرح طرح کے بت ہیں، کسی کو حسینوں کا بت ہے، کسی کو دنیا کی محبت کا بت ہے، کسی کو اچھے کپڑوں کا بت ہے، کسی کے دل میں حسد کا بت ہے، کسی میں تکبر کا بت ہے. ہزاروں بت ہیں غیر اللہ کے، تو ان کو نکالنا ہے دل سے. اور پھر یہ نامحرم جن کے پیچھے زندگی ضائع کرتا ہے، یہ سب کے سب فرمانے حضرت کے خود محتاج ہیں. یہ اپنے حسن میں بھی خدا کے ہی محتاج ہیں. بتائیے، حسن بنایا تو کیا خود اپنی شکل خود بنا کے پیدا ہوئے تھے؟ جو جیسی شکل بنائی اللہ نے بنائی. جب حسن دیا تو انہوں نے دیا، کم دیا تو انہوں نے کم دیا، زیادہ دیا تو انہوں نے. اپنے کمال سے تو نہیں لے کر آئے دنیا میں، نہ اس پر قدرت رکھتے ہیں. جب حسن بگڑتا ہے تو پھر بگڑتا ہی چلا جاتا ہے. لاکھ مہنگی مہنگی کریموں کی لیپا پوتی کرو، میک اپ لگاؤ، لیکن اندر سے تو حسن جو ہے وہ تغیر پذیر رہتا ہے. پھر آخر خلائی کھلنی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑے عرصے کے بعد بالکل ہی زوال پذیر ہو جاتا ہے. تو یہ بت خود محتاج ہیں، ہر طرح سے ہم سب محتاج ہیں.
یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں.
قیمت کیسے بڑھے گی؟ اللہ پر مر، اللہ پر فدا ہو کر امر ہو جاؤ، باقی ہو جاؤ. پر مرنے والوں پر اگر مرے تو بے نام و نشان ہو جاؤ گے، کچھ حاصل نہ ہوگا.
یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں.
حضرت فرماتے تھے کہ غلام پلس ایک لاکھ غلام پلس دو لاکھ غلام پلس دس لاکھ غلام، کیا ان کی قیمت بڑھ جائے گی؟ غلام میں جمع غلام، حاصل آیا غلام. صفر جمع صفر، حاصل کیا آئے گا؟ صفر. پھر ایک ہزار صفر لگاؤ، ایک لاکھ صفر لگاؤ، سب صفر جمع صفر جمع صفر، ایک لاکھ تک لگاتے چلے جاؤ، اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اکول ٹو زیرو. تو یہ غلام تو برابر زیرو ہے، لیکن قیمت کب بڑھتی ہے؟ کہ مالک غلام کی قیمت کم ہے، مالک کہے کہ ہاں یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا وفادار ہے، تب اس کی قیمت ہے. ایک ہی مالک ہوتا ہے، وہ قیمت لگاتا ہے تو اس کی قیمت معتبر ہوتی ہے. اور ساری فیکٹری کے نوکر، ساری مل کے نوکر کہیں کہ تم بہت اچھے ہو، مالک کہے تو کمینہ ہے، بے وفا ہے، تو اس کی قیمت بڑھے گی، وہ قیمت گھٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر بندے کو پسند فرما لے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کوٹپوری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سناتے تھے کہ ایک واقعہ سناتے تھے حضرت، اور جب یہ واقعہ سناتے تھے تو رونے لگتے تھے. فرمایا کہ ایک عورت کو اس کی سہیلیوں نے خوب سجایا، خوب میک اپ کیا، خوب سوارا, اور جب سوار دیا تو کہا بہن آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو. تو وہ رونے لگی, کہا کہ بھائی یہ تو ہنسنے کا خوشی کا موقع ہے, نکاح ہونے والا ہے تو تم یہ رو رہی ہو الٹی بات, ہم تو تمہاری تعریف کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی تمہاری تعریف سے میرا کیا بنے گا, میرا شوہر مجھ کو پسند کر لے تب کچھ بات ہے, تب میں تو واقعی میں اچھی ہوں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کیا جس کو چاہے سہاگن ہوئی فرماتا, کہ شوہر جس کو چاہتا ہے پسند کر لے تو وہ اس کی قیمت بڑھ گئی, ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہ لے اس کی قیمت بڑی ہوتی ہے. یہ قیمت بنگلوں سے, گاڑیوں سے, مال و اولاد سے نہیں بنتی, شان و شوکت سے اور وزارت کی کرسیوں سے نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرمائے, اللہ تعالیٰ جس کی قیمت لگا دے کہ ہاں یہ ہمارا وفادار ہے. اب چاہے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہو, چاہے وہ بڑی گاڑی میں بیٹھا ہو, چاہے بنگلے میں بیٹھا ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی, کیسی جان میں چھوڑ. جب پیغمبری مل سکتی ہے مال اور سلطنت کے ساتھ, تو ولایت بھی مل سکتی ہے. تو یہ ہے قیمت انسان کی.
یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ, گل سے بلبل ہے مست و شیدا.
یعنی بلبل کا کام یہ ہے پھولوں پر فدا ہوتا ہے, اور نادان لوگوں کا کام یہ ہے کہ حسینوں پر فدا ہوتے ہیں. بات ایک ہی ہے, پھول بھی مرجا جاتا ہے اور حسین بھی ایک دن مرجا جائیں گے, پھر قبروں میں بھی چلے جائیں گے. تو ہم مانتے تو ہیں کہ مست و شیدا ہے بلبل ان پھولوں پر, اور ان میں کشش ہے.
یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ, گل سے بلبل ہے مست و شیدا, مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں.
دیکھو سمجھداری کی بات ہے, ہوشیاری کی, عقل مندی کی بات. اسی لیے اولیاء اللہ سب سے عقل مند ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ انجام پر نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے, جس پر ہم مر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے نا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو سب مر رہے ہیں, یہ تو قبروں میں چلے جانے والے ہیں. جس کو دیکھو قبروں میں چلا جا رہا ہے, تغیر پذیر حسن بھی اس کا, حسن بھی دفن ہو رہا ہے اور خود لاش بھی دفن ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے اس کو ہم مسکن کیوں بنائے عارضی چیز کو.
یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ, گل سے بلبل ہے مست و شیدا, مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں.
کافی شعر ہے.
مجھے تو اختر سکون دل کر ملا, تو بس اہل دل کے در پر. مجھے تو اختر سکون دل کر ملا, تو بس اہل دل کے در پر. تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں.
صمیم دل یعنی دل کی گہرائی سے, چست دل سے.
مجھے تو اختر سکون دل کر ملا, تو بس اہل دل کے در پر. تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا ہے نہیں ہے یا رب, جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں, کسے میں زخم جگر دکھاؤں.
آج اس مہینے کا پہلا ہفتہ ہے, تو ہمارے معمول ہے کہ ہم میرے بیٹے حافظ مولوی محمد احسن صلی اللہ تعالی، جو ہمارے حضرت والا قطب زمان عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کے خلیفہ و مجاز بیعت بھی ہیں، اور مہینے میں ایک مجلس ان کی یہاں ماشاء اللہ طے ہے. یہ حضرت والا کا واز وہ بیان کریں گے، لباس پڑھ لیجیے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا واز دھوکے کا گھر یہ پڑھ کر سنائیں گے.
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت قرار دنیا میں ہر چیز سیکھنے سے ملتی ہے اسی لیے اللہ تعالی نے اپنی محبت سکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جیسا مضمون ہوتا ہے اسی لحاظ سے اس کا پڑھانے والا استاد اور پروفیسر اعلیٰ قسم کا منتخب ہوتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مضمون بہت اعلیٰ تھا یہ اس قدر زبردست کام تھا کہ اس کو سکھانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام منتخب ہوئے یہ کام کسی معمولی پروفیسر کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سارے نظام کائنات کی مالک ہے کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے لہذا ان کی محبت کے مضمون سے بہتر کائنات میں کوئی اور مضمون نہیں ہو سکتا اس لیے اس کے لیے انسانیت کے اعلیٰ مقام کے لوگ یعنی انبیاء علیہم السلام منتخب کیے گئے اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت و پہچان اللہ کی عبادت و بندگی اللہ کی رضا و احکام کی تعمیل اور اللہ کی محبت کے تمام اسرار و رموز سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو منتخب کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کار نبوت علی سبیل نیابت اولیاء اللہ سے لیا جائے گا دین کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ اولیاء کو منتخب کرتے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ پیغمبر کے نائبین ہوتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کر گناہگار سے گناہگار بھی نیک اور صالح بنتے رہیں گے جیسے جگر جیسے شرابی شاعر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند صحبتوں سے ایک دم بدل گئے رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی ظالم سب کچھ کرنے کے بعد توبہ کر کے جنت بھی لے گیا پیغمبر کے نائبین کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہگاروں کا کام بن گیا ماشاء اللہ ارشاد فرمایا اور میرا تجربہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں کہیں چین و سکون نہیں ہے سوائے حق تعالیٰ کی رضا اور ذات کے اور یہ عقلی بات بھی ہے کہ جو غلام اپنے مالک کو جتنا راضی کرتا ہے مالک بھی اس کو اتنا ہی خوش رکھتا ہے آپ کا نوکر اور ملازم جتنا آپ کو خوش کرے گا اتنا ہی آپ بھی اس کو خوش کریں گے ہمیں اللہ کے بندے ہونے میں تو شبہ نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے مالک ہونے میں بھی کسی کو شبہ نہیں ہے لہذا اس نظریے کو اس فارمولے کو اس کلیے کو پیش نظر رکھ کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ان کے غلام اور بندے ہونے کی حیثیت سے اپنے مالک کو خوش کرنے کے کیا کیا طریقے اختیار کریں اور ان کو خوش کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے ان چیزوں سے بچیں آج ہمارا معاشرہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے نفس کی بہت سی خواہشات جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان حرام خواہشات میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، ان میں زیادہ چمک دمک اور لذت ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی بہار ہے جس کا انجام خزاں ہے، خزاں میں درختوں پر ایک پتا بھی نہیں رہتا، تو آج جس بہار کے پھول پتوں کو دیکھ کر آدمی مست ہو رہا ہے، اس بہار پر خزاں آنے کے بعد پھر وہ اپنے دل کو بہلانے کہاں جائے گا، پھر وہ یاد کرے گا کہ اس پودے کا پتا کہاں گیا، پھول کہاں گئے۔ بس سمجھ لیجئے دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہونے والا ہے، چاہے وہ عمارت ہو، انسان ہو یا جانور ہو۔ یہاں میر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب ہردوئی کے ڈپٹی کلیکٹر تھے، ایک شان تھی ان کی، لیکن اخیر میں ان کا کیا حال ہوا، دانت ٹوٹ گئے، بدن بھاری ہو گیا، بڑھاپا آ گیا اور آج قبر کے اندر ہیں۔ آپ ان کی اولاد ہیں ماشاءاللہ، لیکن اب آپ بھی ان کی راحت رسانی کا ایک ذرہ انتظام نہیں کر سکتے اور ان کے معاملے میں دخیل نہیں ہو سکتے۔ ہاں ان کو ایصال ثواب کریں تو اس سے ان کو راحت پہنچے گی۔ بہرحال ان کے جو اعمال تھے اب وہی ان کے کام آئیں گے اور حق تعالی کی دوستی ہی کام آئے گی۔ ارشاد فرمایا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زمین کے اوپر کتنا ہی روپیہ جمع کر لو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو کر کینسر، السر یا کوئی بھی مرض پیدا کر دے تو نوٹوں کی ساری گڈیاں بھری رہ جاتی ہیں۔ ایک گردہ خراب ہونے پر امریکہ جانے پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے اور پھر بعض وقت صحیح بھی نہیں ہوتا۔ حیدرآباد کے تبلیغ جماعت کے امیر کے گردوں کا وہ فلٹر خراب ہو گیا جس سے خون اور پیشاب الگ ہوتا ہے، زیادہ ہفتے میں ایک دن حیدرآباد سے کراچی آ کر خون بدلواتے رہتے ہیں۔ کتنا ان پر روپیہ خرچ کیا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اس لیے دنیا کی کسی چیز کو دل کے بہلانے کا سہارا مت بناؤ، کیونکہ یہ سب سہارے پانی ہیں۔ جو شخص کسی سہارے کو اپنے دل کے بہلانے کا سہارا بناتا ہے تو چونکہ اس کا سہارا بھی پانی اور وہ خود بھی پانی، سب پانی ہی پانی ہیں، لہذا اخیر میں ندامت و پریشانی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں کہاں جاؤں۔ یہ جملہ کیوں کہنا پڑا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس لیے کہ ایسوں سے دل لگایا ہی کیوں جو فنا ہونے والے ہیں، لہذا صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات سے دل لگاؤ، پھر یہ جملہ انشاءاللہ کبھی نہیں کہنا پڑے گا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ دیکھو اس وقت فقیر نے مختصر سی تقریر کی ہے، مگر اس کے اندر زبردست کیمیکل کے اجزاء ہیں۔ بتاؤ میری بات کچھ آپ کے دلوں پر اثر کر رہی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے عاشقوں کو کبھی یہ جملہ نہیں کہنا پڑتا کہ اب میں کہاں جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے جو زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، عالم برزخ میں، پل صراط پر، میدان محشر میں کہیں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ باقی سب لوگ خواہ آپ کے کتنے ہی چاہنے والے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر دولت مند کی دولت پر، ہر حسین کے حسن پر ایک زمانہ ایسا آ سکتا ہے کہ سارے لوگ اس سے متنفع ہو سکتے ہیں۔ میں اپنا چشمدید حال بتلاتا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک عورت کے حسن کی وجہ سے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا، اپنے خاندان کو، اولاد کو چھوڑا اور اس عورت سے غیر خاندان میں شادی کر لی۔ پوری برادری میں ان کی بدنامی بھی ہوئی اور ان کا اپنی پہلی بیوی پر انتہائی درجے کا ظلم بھی ہو گیا۔ آخر کار میں ان کو دیکھا کہ ان کے گال میں کینسر ہو گیا، جس سے گال کے آر پار سوراخ ہو گیا، اس میں سے ہر وقت پیپ اور خون نکلتا تھا۔ وہ بوس و کنار، وہ حسن و عشق کے لطف اور وہ تمام حسن و عشق کے سنگم اور وہ چیزیں جو میاں بیوی میں ہوتی ہیں سب ختم ہو گئی۔ حالانکہ دوسری بیوی کو انہوں نے اپنے انتخاب سے لیا تھا، کیونکہ پہلی بیوی انہیں پسند نہیں تھی، اس کے رونے دھونے کی بھی کچھ پرواہ نہیں کی۔ لہذا ایک دن وہ بھی دیکھا کہ گالوں میں کینسر ہو گیا، بدبودار پس بہنے لگا، سارے مزے ختم ہو گئے اور وہ دوسری بیوی بھی اب انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب جاؤ کس سے دل بہلاؤ گے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت راضی رکھنے والا ہر وقت سکون سے رہتا ہے، کیونکہ جب کوئی پریشانی ہوئی دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور اپنے اللہ سے کہہ دیا۔ جیسے چھوٹے بچے کو محلے میں کسی نے تماچا مارا تو اس نے کہا کہ اچھا ابھی اپنے ابا سے کہتا ہوں، سبحان اللہ کیا ناز ہوتا ہے۔ یہی ناز اللہ کے خاص بندوں کو اللہ پر ہوتا ہے۔ خاص سے مراد یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہو جائیں تب اللہ میاں سنیں گے۔ یہی پانچ وقت کی نماز پڑھ لو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لو، بس پھر انشاءاللہ کوئی بھی بات ہو اللہ سے کہہ دیا، اللہ سے عرض کر دیا، یا اللہ یہ پریشانی آ گئی، یہ بیماری آ گئی، اسے دور فرما دیجئے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ نے عجیب اثر رکھا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ سے کٹا ہوا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ اللہ سے کیا دعا مانگے گا؟ وہ تو یتیم ہے جیسے کسی کا ابا نہ ہو، مگر ہمارا تو ربا ہے اور یہ ربا سے بھاگا ہوا ہے۔ میں تو ایسی عیش اور لذت کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اگر بادشاہوں کو بھی پتہ چل جائے تو وہ سلطنت کے مقابلے میں میری تقریر کی اس دعوت کو زیادہ لذیذ سمجھیں گے، اگر ان کو عقل و فہم ہو اور حماقت میں مبتلا نہ ہوں۔ جن کو یہ لذت منکشف ہوئی ان کی سلطنت کی شان دیکھ لو۔ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو ان کو اللہ کے نام میں اتنا مزہ آیا کہ ان کی نظروں میں سلطنت بے قدر ہو گئی۔ لیکن میں دنیا نہیں چھوڑاتا ہوں۔ جاہل ہے وہ شخص جو دنیا چھوڑائے، خوب کماؤ، مگر بقول اکبر الہ آبادی کے کہ تم آسمان پر جھولو، قلزم کی تہ ٹٹولو یا ایئر شپ میں جھولو، تم کو یہی کہوں گا اللہ کو نہ بھولو۔ یہ اکبر الہ آبادی گریجویٹ تھے۔ کہتے ہیں کہ خوب ترقی کرو، کون روکتا ہے، مگر خدا کو نہ بھولو، اللہ کا نام لیتے رہو۔ پردیس میں تو ان کا نام لینے میں اور بھی مزہ آتا ہے، جہاں کوئی اپنا نہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، وہاں تو ان کے نام کی لذت سے کیا کہنے۔ ارشاد فرمایا، بس اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، پھر دنیا کی رنگین بہاریں اور دنیا کا یہ دھوکے کا گھر آپ کو دھوکہ نہ دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے، جس نے دنیا بنائی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اگر ہونڈا کمپنی کوئی کار بنائے اور اپنے کسی اشتہار میں ہدایت دے کہ جہاں کوئی موڑ آئے یا کوئی کھڈا آئے تو بریک لگا کر آہستہ کر لینا، پھر کوئی کہے ارے ہونڈا کمپنی ایسے ہی جھوٹ بولتی ہے، اس کو بکنے دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اس کے خلاف چلو گے تو کار تمہیں کھڈے میں گرا دے گی۔ دنیا کی کمپنی جو چیز بناتی ہے تو ہر شخص اس کی ہدایت کا پابند ہے، تو جس نے دنیا بنائی ہے اس کی ہدایت کے مطابق دنیا میں رہنا عقل مندی ہے یا نہیں؟ جب دنیا بنانے والا، دنیا پیدا کرنے والا یہ فرما رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، تو سیف صاحب کا یہ کہنا کہ یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میری کار ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، اور یہ میری جوان بیوی ہے جس سے ابھی میں نے شادی کی ہے، اور یہ کون صاحب ہے 70 سال کے رئیس ہیں، اور مال کی طاقت پر 16 سالہ لڑکی سے شادی کر کے لائے، لیکن اچانک سیف صاحب مر گئے اور کفن میں لپیٹ کر دفن کر دیے گئے۔ جو جوان لڑکی اوپر رہ گئی، کارخانے فیکٹری اور مکان سب خواب ہو گئے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ عقل کی سوچنا چاہیے کہ دنیا دل لگانے کے قابل نہیں۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ ڈائری میں اسکیم بنا رہے ہیں کہ فلاں بیٹی کی شادی پر اتنا روپیہ خرچ کروں گا، 2 منزلہ مکان بناؤں گا، ایک کارخانہ لاہور میں اور ایک کارخانہ فیصل آباد میں قائم کروں گا، اور اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اور سب ہنگامہ ختم۔ میں یہی کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، عبرت کے لیے کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، یہ دنیا سے تمہارا دل اچاٹ کر دے گا اور آخرت کی یاد دلا دے گا۔ لیکن بعض لوگ قبرستان جاتے تو ہیں مگر وہاں بھی سگریٹ پیتے ہیں، وہاں بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، کیا قبرستان میں ہنسی آنی چاہیے؟ عجیب حال ہے۔ ارے قبرستان میں جاؤ تو دیکھو کہ یہ منسٹر صاحب لیٹے ہیں، یہ سیٹ صاحب لیٹے ہیں، یہ جوانی میں جو وی سی آر دیکھتا تھا وہ بھی لیٹا ہوا ہے، یہ ٹیڈیوں کے چکر والا بھی لیٹا ہے، یہ سلیمہ باز بھی لیٹا ہے، یہ وہ بھی لیٹا ہوا ہے جو ہر وقت عورتوں ہی کے غم میں رہتا تھا، اور وہ بھی سوئے ہوئے ہیں جو مال بنانے کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، عورتیں بھی دفن ہیں، مرد بھی دفن ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے قبرستان۔ دنیا تو بس خواب کی جگہ ہے، بڑی ہی عبرت کی جگہ ہے۔ جن کی دنیا میں کوئی مراد پوری نہیں ہوئی ان کو تو آپ کہیں گے کہ یہ ناکام ہو گئے، لیکن جن کی دنیا میں ہر مراد پوری ہو گئی وہ بھی کون سے چین پہ ہیں؟ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ کہ جو آرزو کی پوری ہو ایک وہ لوگ کہ جو آرزو کی پوری ہو گئی، بے حد خوش و خرم اپنی خواہشوں میں مت، مٹی کے کھلونوں میں مشغول ہے، اللہ والوں کے پاس بھی نہیں جاتا، اس کو عیش فرصت ہی نہیں ملتی، دنیاوی فانی مزے لوٹ رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی۔ ان دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہو گیا، قبرستان میں ایک قبر میں عیش کی زندگی گزارنے والا لیٹا ہوا ہے اور دوسری قبر میں یہ بیچارہ بھی لیٹا ہوا ہے۔ تین دن کے بعد دونوں لاشوں سے پوچھو کہ اے بیچارے، دنیا کی حسرتوں کا غم تیری کس کس رگ میں ہے، اور اے عیش پرست انسان، تیرے وہ عیش اور خوشیاں اور مزے کہاں ہیں؟ معلوم ہوا وہاں کیڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیض کفن تھا، مشین بدن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ یہ نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے، زندگی کا مقصد سمجھ لیجئے۔ انسان کھانے ہگنے موترے کا امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس نہیں ہے کہ ادھر سے کھایا یا ادھر سے گو نکالا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے قلعے میں باہر سے پانچ دریاؤں کا پانی آ رہا تھا، لیکن اندر کوئی کنواں یا چشمہ نہیں تھا۔ ایک وزیر نے کہا کہ اندر بھی کنواں کھود لیجئے، ورنہ اگر دشمن نے باہر سے پانچوں دریاؤں کا پانی بند کر دیا تو آپ اور آپ کی فوج، سارا شاہی خاندان پیاس سے مر جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، ملاؤں کی بات ہم سے مت کیا کرو، آج تو عیش سے گزر جاتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ وزیر نے دل میں کہا کہ دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل الو ہے، پتہ چل جائے گا۔ دشمن کے جاسوس نے سراغ لگا لیا، اس قلعے کے اندر کوئی کنواں نہیں ہے۔ دشمن نے دریاؤں کا پانی روک لیا، ایک آدھ ہفتے پانی چلا، پھر جب ذخیرہ ختم ہو گیا تو سب مر گئے، بادشاہ اور اس کا پورا شاہی خاندان پیاس سے مر گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس سے سبق لو کہ تمہارے اندر بھی پانچ دریا ہیں جن سے تم مزہ لے رہے ہو۔ آپ کے دریا سے اپنی بیوی بچوں اور کالی گوری ٹیڑیوں کو دیکھ کر مزہ لیتے ہو، دوسرا دریا کان کا ہے جس سے سن کر تم خوش ہوتے ہو۔ جب آپ کا کیشئر کہتا ہے آج ایک لاکھ پاؤنڈ کا فائدہ ہوا ہے تو آپ کے کان خوش ہو جاتے ہیں۔ تیسرا دریا زبان کا ہے جس سے چکھ کر کباب اور پاپڑ کے مزے لوٹ رہے ہو۔ چوتھا دریا ناک کا ہے جس سے سنتے ہو۔ پانچواں دریا چھونے کا ہے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھینکتے ہو کہ یہ میرے پیارے بچے ہیں۔ تو یہ تو پانچ دریا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانچوں دریاؤں کو ختم کر دیتے ہیں۔ موت کا فرشتہ پانچوں دریاؤں کو باندھ دیتا ہے، آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتا۔ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ موت کی بے ہوشی جب آتی ہے تو آنکھ کھلی رہ جاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے میاں مجھے دیکھو۔ بچہ کہتا ہے کہ ابا مجھے دیکھو، لیکن ابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ زبان پر پاپڑ، کباب، بریانی سب رکھ دو، کچھ ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ زبان ہے مگر چکھنے سے عاجز، آنکھ ہے مگر دیکھنے سے عاجز، کان ہے مگر سننے سے عاجز۔ ملازم آ کر کہتا ہے کہ سید صاحب، $10 کروڑ کا نفع ہوا ہے، مگر سید صاحب کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہیں رہتا۔ ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ تمہارا مریض زندہ ہے، مگر کیسا زندہ ہے، نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، نہ کان سے سن سکتا ہے، نہ زبان سے چکھ سکتا ہے، نہ ناک سے سونگھ سکتا ہے، نہ ہاتھ سے چھو سکتا ہے۔ جیسے پانچوں دریاؤں پر بند باندھنے سے قلعے میں بادشاہ مر گیا تھا، اب پانچوں حواس پر موت کے فرشتے نے بند باندھ دیا۔ زندگی ہی میں دنیا چل جاتی ہے، تو دنیا ہمارے لیے بے وفا ہے تو مرنے کے بعد کیا ساتھ دے گی۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات عالی سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ کمانا منع نہیں، لیکن دل لگانا منع ہے، دل نہ لگائے، دل نہ دیں دنیا کو۔ بس حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، سب جائے، لیکن دل میں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا سے دل نہ لگائے، دنیا ہو ہاتھ میں لیکن دل میں نہ ہو دنیا۔ جیسے کشتی ہے پانی پہ چلتی ہے، تو پانی کشتی کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو ڈبو دے۔ تو بس دل میں دنیا نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پڑھنا بعد بھی بہترین ہے, پڑھا بھی بہت اچھا ہے, کب سے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں دعا کر لیتے ہیں, دعا کرنا ضروری ہے. سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انا نسألک بأن لك الحمد لا اله الا انت المتان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. يا الله تجب فضلات فضلك وفضلك يا الله تجب فضلك وفضلك يا الله عمل کی توفیق میں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجیے کہ ہر ہر لمحہ آپ پر فدا کریں, تاکہ ہر ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہو جائے اور ایک لمحہ بھی ہمارا نقصان نہ رہے. اے اللہ ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیجیے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ برتیں. اور اے اللہ اگر ہم سے خطا ہو جائے تو اپنے فضل سے ہمیں توفیق توبہ عطا فرما کر اس کے ازالے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله على النبي الكريم.